الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد آپ حضرات کی کلاسز کا یہ مستقل سلسلہ ہے اور اس میں مولانا اپنے مخصوص اسلوب میں کلاس لیتے ہیں. آج سفر کی وجہ سے مولانا نے مجھ سے فرمایا تو حاضر ہو گیا ہوں, اور مولانا ہی کا تیار کیا ہوا مضمون ہے, اس کو اگر پورا نہیں بھی سنا سکا تو جس قدر ہو سکا ان میں سے نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. مولانا نے اس سبق کی تیاری میں جس کتاب سے کافی مواد لیا ہے وہ ہے چھوٹا سا رسالہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جس کا نام ہے وحدت امت. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو خطابات پر مشتمل ایک چھوٹا سا کتابچہ, چند برس پہلے ہم نے اس کو شائع بھی کیا تھا اور وہ اس وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اسٹاک اس کا, اور میں فرمایا تھا کہ اگر وہ ہے تو وہ بھی دے دیا جائے, لیکن ہے نہیں وہ اس وقت, ملتا ہے ویسے. اور انگریزی میں بھی جو انگریزی دان حضرات ہیں وہ اس رسالے کو نیٹ وغیرہ پر بھی مل جائے گا حضرت مفتی شفیع صاحب کا, یونٹی آف امہ کے نام سے, وحدت امت کا جو انگریزی ترجمہ ہے یونٹی آف امہ, تو اسی میں سے زیادہ مضمون لیا ہے. امت کا اتحاد یہ موضوع ہے اس کتابچے کا, ان مباحث کا. امت میں جو اختلافات ہیں, سب سے پہلے تو بہت سے اختلافات وہ ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے بلکہ اپنے دنیوی اغراض اور مقاصد کے لیے وہ اختلافات ہیں, اور امت کا کے اختلافات کا ایک بڑا حصہ انہی پر مشتمل ہے. ماں نے جو عبارت لکھی ہے شروع کی سنا دیتا ہوں. پچھلے خطبات میں لیکچرز میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ قرآن و سنت میں امت کے اختلافات اور گروہ بندی کو سخت ناپسند کیا گیا ہے, اسے کفریہ حرکت, عذاب عظیم کا ذریعہ اور قیامت میں روح سیاہ کرنے والا عمل کہا گیا ہے. امت کو جسم واحد بنانے کا ایک پورا نظام دینی احکام میں ملتا ہے. اجتماعیت کی زندگی کے ہر شعبے میں اہمیت اور بھائی چارے کے آداب و حقوق کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے. آج کے خطبے میں امت کے اختلاف و انتشار کی قسموں اور ان کے علاج کا بیان ہوگا. امت کے سب سے بڑے اختلاف و انتشار کا سبب اسلامی عقیدہ و فکر سے امت کی وابستگی اور تعلق میں کمی آ جانا اور دنیا داری اور خواہشات کے پیچھے پڑ جانا ہے. اس کی وجہ سے سب کی زندگی کا مقصد, راستے, منزل اور دلچسپیاں الگ الگ ہو گئی. خود غرضی اور مفاد پرستی نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے اور جدا جدا کر دیا. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. امت کے لیڈروں, قائدین, حکمرانوں, سیاستدانوں, سرمایہ داروں اور سوسائٹی پر اثر و رسوخ رکھنے والوں کا آپسی اختلاف سب سے زیادہ امت کے انتشار اور کمزوری کا ذریعہ بنتا ہے. ان دنیا داروں کے آپسی جھگڑوں, امت کو بیچ دینے والی حرکتوں اور قوم کو قصائی کی طرح اپنے مقاصد کے لیے ٹکڑے کرنے والی سرگرمیوں کی اصلاح اور خاتمے کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ ان کی حرکتوں کو نئی تہذیب اور کلچر سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، اور جب بھی امت کی ذلت اور کمزوری کی بات آتی ہے تو ملا کو اور دینی طبقات کو ہی الزام دیا جاتا ہے۔ امت کے اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے امت میں ایمان و عقیدہ اور آخرت کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اختلاف چونکہ دنیاوی اغراض اور مفاد کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کی آسان شکل یہ ہے کہ کوئی ایک فریق اپنی غرض اور مفاد کی قربانی دے دے، اپنا حق سامنے والے کے لیے چھوڑ دے، اپنے عہدے اور انا سے دستبردار ہو جائے۔ دینی اختلاف میں سامنے والے کی مروت میں حق کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن دنیاوی معاملات میں اپنے حق کی قربانی دینا اور ایثار کرنا بڑی نیکی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، انا زعیم ببیت فی ربغ الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں یعنی اعلیٰ جنت میں مکان دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے، ماں نے جو بیان کیا اس کا نمونہ تو ہم جیسے انتخابات اور الیکشن ہمارے ملک میں شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اختلافات کا یہ حصہ وہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کے وہ معاملات جو عدالتوں میں ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کا دینی اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عائلی مقدمات جو ہیں، جائیدادوں کے مقدمات ہیں، مختلف اداروں کے مقدمات ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو ان مقدمات میں کوئی دینی اختلاف بنیاد نہیں ہے، ان میں بنیاد صرف اپنا مفاد ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا مفاد حاصل ہو جائے، اور یہی ہے سب سے بڑا اختلاف کا سبب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں اگر بھیڑیا چھوڑ دیا جائے تو وہ جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ مال اور جاہ اور مرتبے کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے تو یہ ساری لڑائی کا ہے کہ یہ مال کی ہے۔ کتنے اختلافات ایسے ہیں، آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، جو صرف مال کی وجہ سے ہیں، جاہ کی وجہ سے ہیں، عہدے اور منصب کے لیے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب امارت سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص طلب کر کے حاصل کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ ساری جو لڑائیاں ہیں ہماری، ظاہر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، یہ ساری لڑائیاں مال کے لیے ہیں، جاہ کے لیے ہیں۔ اب ہم لوگ مسئلے کے طور پر بیان بھی کرتے ہیں ووٹنگ کے مسئلے میں بھی کہ دیکھو بھائی یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے اور اس کی حیثیت گواہی کی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں تو سچی گواہی دینا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ بھائی یہ ایک امانت ہے جو حقدار کو پہنچانا ہے آپ کو، اور اگر کوئی بھی اہل نہیں ہے اس منصب کا تو آپ کے ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کو آپ نے غنیمت سمجھا، دو میں سے، چار میں سے، دس میں سے، اس کے حق میں آپ نے اپنی رائے دی ہے۔ اب یہ رائے نہ کسی کی محبت میں بدلی جا سکتی ہے نہ کسی کی عداوت میں بدلی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ امیدوار مفید نہیں ہیں مگر چونکہ ہمارا بھائی ہے اس لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے، تو ہمارا دین ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی یہ چونکہ میرا بھائی ہے اس وجہ سے اسے ووٹ دینا ہے، تو بھائی ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک امیدوار ہے جس کو آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ مفید ہے لوگوں کے لیے، سماج کے لیے کام آنے والا ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا ہے، لیکن آپ کی کسی معاملے میں اس سے لڑائی ہے، جائیداد کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کو تو ووٹ نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ اس لیے نہیں دینا ہے کہ اس سے ہماری لڑائی ہے، تو یہ شرعی ایسی ذمہ داری ہے کہ نہ کسی سے دوستی کی وجہ سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, نہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے پوری لڑائی, کیا یہ شعور ہے امت میں؟ یہ شعور تو امت میں بالکل نہیں ہے. نہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے, نہ دینی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے, اور نہ اس پہلو سے کوئی سوچتا ہے. بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو ایک پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملا تو تھوڑی ہی دیر میں ان کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ دوسری پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور کئی اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں, اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ ان سب چیزوں کا دینی اختلافات سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑے جھگڑے تو یہی ہیں, یہ مال کے لیے ہیں, منصب کے لیے ہیں, جاہ کے لیے ہیں, اپنے مفاد کے لیے ہیں. وہ ہم کو مل جائے, فائدہ ہم کو مل جائے, اقتدار ہم کو ملے. کوئی سیٹ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ آمدنی کا ذریعہ وہ ہم کو ملے. تو یہ سب سے بڑا مرض ہے. تو یہ اس کو دور کرنے کی شکل کیا ہے؟ فکر آخرت, آخرت کی فکر. وہ جب پیدا ہوتی ہے, عقیدہ صحیح ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو, تبھی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے, ورنہ پھر کوئی سبق بھی کام نہیں آ سکتا. اسی لیے اسلام کا جو نظام ہے اس کے اندر چکی کا جو کتب کہتے ہیں عربی میں, کہ انگریزی میں پتہ نہیں اس کے لیے کیا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, کہ چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں تو بیچ میں جو لکڑی ہوتی ہے تو چکی اس کے اطراف گھومتی ہے پوری, اور اگر وہ لکڑی نہ ہو تو پھر چکی اپنی جگہ پہ نہیں رہتی. جیسے اور مشینوں میں بھی ہوتا ہے, ایسے ہی واشنگ مشین ہو, موٹر ہو, اس کے اندر بھی اس کی حیثیت قطب کی ہوتی ہے کہ سارا موٹر اسی سے گھومتا ہے, اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر موٹر کام نہیں کرتا. اسلامی نظام میں عقیدہ آخرت کی یہی اہمیت ہے. اس لیے اسلام کا جتنا قانونی نظام ہے وہ عقیدہ آخرت کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. اس لیے اگر آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی قانون انسان کو صحیح راستے کے اوپر نہیں لا سکتا. تو مال اور جاہ کی اس محبت سے اگر آدمی نکل سکتا ہے تو بس اسی وقت جب کہ اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو. آخرت کی فکر کے علاوہ کوئی چیز علاج نہیں ہے اس کے لیے. تو پہلا جو نقطہ ہے وہ مولانا نے یہ بیان فرمایا, اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی ان چیزوں میں جیسے دعوت دی جاتی ہے دینی اختلاف کے موقع پر کہ بھئی آپ چھوڑ دو اپنی ضد, تو دینی اختلاف میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف اپنے نفس کے لیے ہے تو کوئی آدمی ضد چھوڑے گا, اور اختلاف اللہ کے لیے ہے تو آدمی کیسے چھوڑے گا اس کو؟ اختلاف اللہ کے لیے ہے, مثال آگے آئے گی انشاءاللہ, اختلاف اللہ کے لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اور جہاں تک دنیاوی مفاد کا تعلق ہے تو آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے. بھائی میری جائیداد ہے یہ, میرا حق ہے یہ, مگر چلو پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں میں, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا نیکی. اور اگر دینی اختلاف میں کوئی شخص اپنی رائے سامنے والے کے لیے چھوڑتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا. سامنے والے کے لیے اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا ہو, جس کو حق سمجھتا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا وہ, اس کو اپنی رائے پہ رہنا ضروری ہے. اور دنیاوی مفاد کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی مفاد میں آپ اپنی چیز سے دستبردار ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس میں تو آپ کو نیکی ملنے والی ہے. ٹھیک ہے بھائی میرا حق ہے اس میں, لیکن چلو جھگڑا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں دے دیتا ہوں, مجھے میرا حق نہیں چاہیے, میں دستبردار ہو گیا, تو اس میں تو نیکی ملنے والی ہے. جبکہ دینی اختلاف میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں تو اس میں تو اختلاف کا حل آسان ہے, مگر پھر بھی تمام اختلافات کی ذمہ داری جو ڈالی جاتی ہے وہ عموماً دینی اختلاف پر ہی ڈال دی جاتی ہے. آپ سارا امت کا جو اختلاف ہے وہ اسی کی وجہ سے, امت کا سارا اختلاف اس کی وجہ سے نہیں, دنیا کی وجہ سے, اپنے مفاد کی وجہ سے ہے, مال اور جاہ کی محبت میں ہے. سارا اختلاف جو ہے یہ علماء کے اختلاف کی وجہ سے ہی امت کو نقصان ہو رہا ہو, ایسا نہیں. سچ یہ ہے کہ امت کے حکمران, سیاسی رہنما, سرمایہ دار اور بڑے وسائل اور تعلقات و اثرات رکھنے والے رئیس اگر مل جل کر مشورے سے کام کریں تو امت کے حالات میں بڑا سدھار اور امت کی قوت میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے. دنیا دار تو دنیا دار, دینی ذوق رکھنے والے اہل ثروت بھی اپنی مرضی کے مطابق مکمل اپنے کنٹرول کے ساتھ ہی امت کی خدمت کے کام انجام دیتے ہیں. حالانکہ مل جل کر مشورے سے کیے جانے والے کام عظیم شکل اختیار کر لیتے ہیں, ان کے مقابلے میں انفرادی کوششیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن مل کر کام کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور اپنی رائے اور انا کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کو لوگ چھوڑتے نہیں. اس کی مثالیں آپ کو اور چیزوں میں بھی مل جائیں گی. یہ امت ہماری جو ہے اجتماعی کام کی صلاحیت ایک طرح سے نکال لی گئی ہے اس امت سے, اعمال کی شامت ہے, اجتماعی کام نہیں ہو پاتے ہم لوگوں سے. اور اس کا نمونہ خود ہماری مسجدوں کے عموماً انتظامی معاملات ہیں, دیکھ لیجئے ہم لوگوں کی کیا صلاحیت ہے اس میں. ہر ایک اپنی چلانا چاہتا ہے, ظاہر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس اختلاف کا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نہ مساجد کا نظام صحیح چلا پاتے ہیں, نہ اپنے اسکول, نہ ہاسپٹل, کوئی چیز نہیں. سب میں ایسا ہی معاملہ ہے, کیونکہ اجتماعی کام میں اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور مولانا نے جیسے تحریر فرمایا کہ آج امت کا اگر کوئی بھی صاحب ثروت کوئی شخص ہے, کچھ لوگ ہیں, بس ہر ایک اپنے اختیار کا کام کرنا چاہتا ہے, مل جل کے کام کرنا نہیں چاہتے, اپنی رائے کو قربان کرنا نہیں چاہتے, ہر ایک اپنی رائے پہ عمل کرنا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں اعجاب کل ذی رأی برأیہ. حدیث میں اس کے متعلق ڈرایا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ جس زمانے میں یہ غالب آ جائے کہ ہر شخص کو اپنی رائے پر ہی اصرار ہو, تو اس وقت تم اپنے لیے کوئی اور پناہ کی جگہ تلاش کر لو اور گوشے میں بیٹھ جاؤ. یعنی وہ سخت فتنوں کا زمانہ ہے جبکہ ہر شخص کو اپنی رائے پر اصرار ہو. یہ معاملہ افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے. اسکولوں اور اداروں کی بھی بات آتی ہے تو مدرسوں کے بھی معاملہ, اسکولوں کا بھی معاملہ ہے. ہمارے شہر میں ایک ماہر تعلیم تھے, مرحوم ہو گئے, تو ان کا ایک مضمون ہے, وہ میں دیتا بھی ہوں بعض وقت لوگوں کو, کہ انہوں نے کہا کہ کرسچن مشنری مدارس میں معیار تعلیم اونچا کیوں. تو اس کی سات کڑیاں انہوں نے لکھی, مختلف وجوہات ہیں کہ وہاں پر اس لیے کہ ہمارے ادارے قائم ہوتے ہیں, ہمارے پاس معیار تعلیم نہیں پیدا ہوتا, ان کے پاس معیار تعلیم کیوں پیدا ہو رہا. تو اس کی سات کڑیاں انہوں نے لکھی ہے, تو اس کے مجھے سب اجزاء ذکر نہیں کرنا ہے, موضوع سے متعلق جو چیزیں وہ ذکر کر رہا ہوں میں. اجتماعیت کا جو مزاج, اپنی انا کو قربان کرنے کا جو مزاج ان لوگوں کے پاس ہے, اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کرسچن مشنری اسکولوں میں مینجمنٹ اور انتظامیہ کہاں ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو. سب کچھ پرنسپل ہوتا ہے, با اختیار ہوتا ہے. اور ہمارے اداروں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ادارے میں جائیں گے تو ہمارے مینجمنٹ کا ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں دخل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں معیار تعلیم نہیں بن پاتا, اور ان کے اداروں میں آپ کو مینجمنٹ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا. کام کرنے والا آدمی ہوگا اور وہ پورے اختیار کے ساتھ کام کرے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی اپنی انا کو, اپنی رائے کو قربان کرنے کی جو صلاحیت ہے اسی کے نتیجے میں ہے. یہاں ہر آدمی اپنی رائے چلانا چاہتا ہے تو کوئی نظام صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا. اسکولوں کا نظام ہو, مدرسوں کا ہو, دواخانوں کا ہو, ایسا ہی ہے. ایک اور پہلو بھی میں رکھتا ہوں کہ دیکھو بھائی, دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی میدان میں باصلاحیت آدمی ہے تو اس کے نخرے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کتنے ہی طاقتور ہوں اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے, اگر آپ ہاسپٹل چلانا چاہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے نخرے برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ ڈاکٹر کے نخرے نہیں برداشت کریں گے تو آپ کتنے ہی پاورفل آدمی ہوں, آپ کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں چلا سکتے. اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں صاحب میری بڑائی چلے, تو ٹھیک ہے آپ کی بڑائی تو چل جائے گی, مگر ہاسپٹل اعلیٰ درجے کا تو نہیں بن سکتا. یہ مثال ہے ہمارے اجتماعی نظام کی بربادی کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, ایسے نمونے. نہیں چل پاتے ہمارے اجتماعی کام نہیں ہو پاتے. تو ہماری یہ جو اجتماعی کام نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کا دینی اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب مال کی محبت ہے, جاہ کی محبت ہے, خود غرضی ہے, انا پسندی ہے, اپنی رائے کو قربان کرنے کا مزاج نہیں ہے, تواضع نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے. تو اختلافات کا بہت بڑا حصہ امت کا یہ ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ آخرت کی فکر پیدا کی جائے اور اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کی جائے, کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اسی لیے ایک بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ہے کہ اتحاد کی جڑ تواضع ہے. بہت مختلف لفظوں میں حضرت نے پوری حقیقت بیان کر دی ہے کہ اتحاد کی جڑ تواضع ہے. اب رہے دینی اختلافات، ان سے متعلق چند باتیں ذکر کر دی جائیں۔ دینی اختلافات میں مختلف قسم کے اختلافات ہیں۔ ایک بڑا اختلاف فقہی اور فکری اختلاف ہے، آج کل ہے بھی بہت۔ فقہی اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مولانا کا جو مضمون ہے شاید وہ تو پورا نہیں کر سکوں گا میں، مولانا انشاءاللہ آئندہ پھر دوبارہ سنا دیں گے، میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے بڑی جنگ ہوئی بدر کی، پھر اس کے بعد احد کی ہوئی، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مکے والوں نے اور یہودیوں نے پورے اور قبیلوں نے مل کر کے ایک اکٹھا حملہ کیا، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، پورے گروہ مل کر کے حملہ آور ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد تو اتنی تھی نہیں، نہ ان کے پاس سامان تھے، تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو طے یہ ہوا کہ بھئی جدھر سے وہ مدینے میں آ سکتے ہیں ادھر ایک خندق کھو دی جائے، ایک بڑا نالا کھودا جائے گویا، تاکہ لشکر اس میں سے آ نہ سکے۔ تو خندق کھو دی گئی، ادھر وہ رہے ادھر یہ رہے، تیر اندازی ہوتی رہی، چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے رہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت سخت حالات تھے۔ ایک مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا اور فاقے برداشت کرنے پڑے، بہت سخت تکلیفیں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی، اور اس کا ذکر پارے 21 کے اخیر میں جو سورۃ الاحزاب ہے اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ بہت سخت حالات پیش آئے۔ مدینے میں جو اطراف میں جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن اس وقت انہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جب غزوہ خندق ختم ہو گیا اور مکے والے ناکام و نامراد لوٹ گئے، اللہ نے ایک آندھی بھیجی اور ان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ آندھی آئی تو ایسی آئی کہ ان کے برتن الٹ گئے، خیمے اکھڑ گئے، آپس میں بھی تو میں میں ہو گئی، اور پھر ناکام نامراد وہ واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد اب یہ جو مدینے میں جو یہودی تھے جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا مگر انہوں نے غداری کی، اب سوال تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ابھی چونکہ ایک مہینے کی جنگ سے تھکے تھکائے آئے تھے تو سب آرام کے موڈ میں تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے اس سے ابھی نمٹ لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ فوری چلنا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ انتہائی سخت تھا، تو اس حالت میں تو چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی لوگوں کی، مگر تعمیل حکم تو مزاج تھا صحابہ کرام کا، فوری تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جلد سے جلد نکلنا ہے اور بنو قریظہ پر حملہ کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا الا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سن لو کہ ہرگز تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، یہ فرمایا اللہ کے رسول۔ اب صحابہ کرام نکلے، اس معرکے سے فارغ ہوئے، پھر فوری رخت سفر باندھا اور جو کچھ تیاری کر سکتے تھے کر کر کے کہ اپنی سواری وواریوں پہ نکلے۔ راستے میں تھے یہ کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ اب صحابہ کرام میں سوال پیدا ہوا کہ بھائی عصر کا وقت تو جا رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا چاہیے، کیا کریں؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک گروہ تھا جس نے یہ کہا کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بھائی بنو قریظہ جا کے پڑھو تو چاہے قضا ہو جائے، ہم تو بنو قریظہ جا کر ہی نماز پڑھیں گے، وہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ دوسرے بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، حضور کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو، اتنی جلدی پہنچو کہ عصر تمہیں وہاں مل جائے، اور جب کوشش کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکے تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، لہٰذا ہم کو نماز یہاں پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم رہے، اور کچھ لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے کے بعد قضا کر کے عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں کا معاملہ پیش ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی پر کوئی سختی نہیں فرمائی، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو حدیث تو اپنے کان سے سنی ہوئی ہے، صحیح اور ضعیف کا کوئی سوال نہیں ہے، حدیث تو اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے اور حدیث کے الفاظ بھی محفوظ ہیں سب کو، لیکن حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف ہو گیا دونوں کا. کسی نے کہا کہ یہ مطلب ہے، کسی نے کہا وہ مطلب ہے. بہرحال دونوں نے اپنے اپنے سمجھے ہوئے مطلب کے مطابق عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کا اختلاف نہایت ہی برا ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور تنبیہ کرنا چاہیے تھا اس اختلاف پر، اور سختی سے پیش آنا چاہیے تھا اس اختلاف کے معاملے میں. مگر حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضور نے دونوں میں سے کسی پر کوئی سختی نہیں فرما. اچھا پھر حضور کا مقام تو سب سے بلند ہے، اس لیے کہ اگر کسی عالم کے سامنے کوئی عمل ہو حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی ارے فلاں کام تو فلاں عالم صاحب بھی آئے تھے، انہوں کچھ نہیں بولے، تو سامنے والا بولے گا انہوں آئے تھے کچھ نہیں بولے، کوئی دلیل نہیں ہے. عالم کا خاموش رہنا دلیل نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور حضور خاموش رہیں یہ دلیل ہے. اسی وجہ سے حدیث کی جو تعریف ہوتی ہے، حدیث ہم لوگ سمجھتے ہیں حضور کی کہی ہوئی بات، لیکن حدیث کی جو تعریف کتابوں میں کی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور تیسرا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ تقریر. تقریر ہم لوگ تو بولتے ہیں اسپیچ کو، بیان کو، لیکن وہاں پر اس کا مطلب وہ نہیں ہے. عربی میں، عربی میں تقریر اس معنی میں نہیں ہوتا، اس کے لیے عربی میں خطبہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور حضور نے اس پر کچھ نہیں فرمایا، منع نہیں کیا حضور نے، تو اس کو بھی کہتے ہیں حدیث. یہ بھی ہو جاتی ہے دلیل. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو یہ منع نہ کرنا بھی دلیل بن جاتا ہے. دوسرے کی خاموشی دلیل نہیں بنتی، مگر حضور کی خاموشی دلیل بن جاتی ہے. اگر اس قسم کا اختلاف واقعی بہت برا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی فرماتے اور کہتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر حضور نے دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں فرمایا. اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہے، دونوں نے حضور کے منشا پر عمل کرنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک صحیح ہے دوسرے سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی ہی کو خطۂ اجتہادی کہتے ہیں، اور خطۂ اجتہادی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس کی واضح دلیل خود یہ واقعہ موجود ہے. اب ان دونوں میں سے کون صحیح تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی وہ زیادہ صحیح تھا، اگرچہ کہ وہاں پہنچ کے مغرب پڑھنے والا بھی گناہگار نہیں ہے، مگر راستے میں پڑھنے والوں نے زیادہ صحیح سمجھا حضور کے ارشاد کو، کیونکہ انہوں نے جو سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے کہ جلدی پہنچو، وہ بات صحیح ہے. منشا حضور کا نماز قضا کروانا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو. اس لیے راستے میں جس نے نماز عصر ادا کی ہے وہ صحیح ہے، اور لیکن گناہگار وہ بھی نہیں ہے جس نے وہاں جا کر کے اپنی نماز ادا کی ہے. تو یہ جو امت کا فقہی اختلاف ہے، اس فقہی اختلاف کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک واقعہ اور یہ ایک حدیث آپ کو بتا دیتی ہے کہ امت کے فقہی اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور ان میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. لوگ بڑی اپنی کم علمی کی وجہ سے علماء کو، فقہا کو برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ کہنے بھی لگتے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لعن آخر هذه الامة اولها، کہ امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو امت کے پہلے لوگوں کو لعنت ملامت کریں گے. یہ علامات قیامت میں سے. اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن برا بھلا نہیں کہا جا سکتا کسی کو، تحقیر نہیں کی جا سکتی کسی کی. امت کے ان اختلافات کی نوعیت یہ ہے. بعض بھائیوں سے ہماری گفتگو ہوئی، ایک مرتبہ میں نے پوچھا ٹھیک ہے بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بعض علماء ائمہ کو ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، لیکن اس زمانے میں شیخ ناصر الدین البانی کو آپ بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور شیخ عبدالعزیز بن باز کو بھی بڑا عالم مانتے ہیں آپ، اور ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی شیخ عبدالعزیز بن باز چہرے کے پردے کے معاملے میں بہت سخت ہے، چہرے کا پردہ ان کے نزدیک بہت ہی ضروری ہے، بہت سختی سے اس پر کاربند ہیں، وہ ذرہ برابر بھی نرمی نہیں کرتے. اور شیخ ناصر الدین البانی کا موقف یہ ہے کہ پردہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی چہرے کا پردہ کراتا ہوں مگر ضروری نہیں، اور شرط یہ بھی ہے اس میں کہ چہرہ زینت سے خالی بناؤ، سنگھار سے چہرہ خالی ہو تو ان کے نزدیک چہرے کا پردہ ضروری ہے. میں نے کہا آپ دونوں کو مانتے ہیں اور دونوں اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں اور دونوں کے سامنے حدیثیں موجود ہیں، ان دونوں میں اختلاف ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ بڑے ہی نا سمجھ ہوتے ہیں، بہت جھٹ سے بول دیتے ہیں کہ ہم دونوں میں تقابل کر کے دیکھیں گے دونوں میں سے کون صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارا تو ان علماء سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود بھی ہم آپ کے سامنے نہیں آپ کے پیچھے بھی ان کا نام کبھی بے ادبی سے نہیں لیتے ہوں، کیونکہ علم کا تقاضا یہی ہے کہ جو اہل علم و فضل ہیں ان کا ادب کیا جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے. تو باوجود اختلاف کے اور باوجود اس کے کہ آپ نے تو کسی ادارے میں تعلیم بھی نہیں پائی ہے اور ہمارے تو 8-10 سال تو پڑھنے میں لگ گئے، پھر اس کے بعد بھی پڑھنے پڑھانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے کو اس قد کا نہیں سمجھتے کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں. اور آپ کو تو ایک عبارت پڑھنے نہیں آ سکتی، آپ ان دونوں کے درمیان جج کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر کیا راستہ ہے؟ راستہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے آپ اس کے مسئلے کو لے لیں، جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے آپ اس کے مسئلے کو لے لیں. اور جب آپ اس کے مسئلے کو لے لیں گے تو آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی کے مسئلے کو لینے والے نہیں بنیں گے، بلکہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اپنے فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ نے اپنے سے زیادہ علم اور تقویٰ والے شخص کے فہم پر اعتماد کیا آپ نے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اختلاف ان مسائل میں ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہوتے. اختلاف ہوتا کن چیزوں میں ہے؟ کچھ احکام وہ ہیں جو بالکل صراحت کے ساتھ قرآن میں یا حدیث میں مذکور ہیں. آپ کے بھی ذہن میں ہوگا یہ لفظ، آپ کے دروس میں آ چکا ہوگا، نص صریح. قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث شریف ہے اور صریح ہے، کلیئر ہے اس کا مضمون بالکل، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو کہتے ہیں نص صریح. اور اس کے ساتھ حدیث کے لیے صحیح کا ایک لفظ استعمال کر لیں کہ نص صحیح اور صریح، کیونکہ قرآن میں صحیح اور ضعیف کا سوال تو نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن حدیث میں صحیح اور ضعیف کا فرق ہے. تو کوئی نص ہو، صحیح ہو، صریح ہو، اور ایسے ہی اس کے بعد آگے لے لیجئے غیر متضاد ہو. یعنی یہ ہے کہ دو نصوص ایسی نہ ہو جن میں ٹکراؤ ہو، ایک میں اجازت ہے ایک میں منع ہے، ایک میں کرنے کا ذکر ہے ایک میں نہ کرنے کا ذکر ہے، تو پھر تضاد ہے. نصوص تو ہے موجود مگر نصوص میں تضاد ہے. کبھی تضاد ہوتا ہے لیکن تضاد کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے والا عمل کون سا ہے، بعد والا عمل کون سا ہے. تو تقدیم اور تاخیر معلوم ہے. تو یہ چھوٹی سی عبارت ہے مگر اس سے بڑی، بہت بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ جو مسائل نص صحیح اور صریح سے ثابت ہوں اور غیر متضاد ہوں اور ان میں تقدیم و تاخیر، آگے کا حکم کون سا ہے، بعد والا حکم کون سا ہے معلوم ہو، اس میں کسی کی بھی پیروی نہیں کی جائے گی. اور
ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ان میں کسی کی بھی پیروی کرنا ناجائز ہے. اختلاف کہاں پر ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں پر ہوتا ہے کہ نص ہے مگر صریح نہیں ہے. نص تو موجود ہے مگر نص میں دو معنوں کے امکانات موجود ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے متعلق فرمایا کہ جو عورتیں عدت گزاریں گی, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, وہ تین قروء تک عدت میں انتظار کریں گی. قروء جمع ہے اور واحد ہے اس کا قرءٌ. یہ لفظ لغت کے اعتبار سے عورت کے پاکی کے پیریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ناپاکی کے پیریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے ناپاکی کا پیریڈ مراد لیتے ہیں, اس لیے ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت عدت گزارے گی تو تین ناپاکیاں گزرنے پر اس کی عدت مکمل ہوگی. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین پاکیاں گزرنے پر اس کی عدت مکمل ہوگی. لفظ ایک ہی ہے, لفظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کے اختلاف کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا, کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اس قسم کے اختلاف. قرآن پاک کی آیت ہے تو نص تو صحیح ہے, صریح نہیں ہے. مگر جب صریح نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. دونوں اپنی اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں, دونوں میں سے کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ. تو جو نص صریح ہو, صحیح ہو, غیر متضاد ہو, جس کے اندر تقدیم اور تاخیر کا پورا علم ہو کہ کون سی پہلے والی ہے کون سی بعد والی ہے, اس میں دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کسی کی پیروی نہیں ہے. لیکن جہاں پر نص صریح نہیں ہے اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے. روایات دونوں قسم کی ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا عمل پہلے والا ہے اور کون سا عمل بعد والا ہے, ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اختلاف فطری چیز ہے اور اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسے اختلافات میں جو طرز عمل امت کا ہونا چاہیے وہ طرز عمل اہم ہے. آج کل بعض وقت اہل حدیث بھائیوں کے سلسلے میں ہم لوگ بولتے ہیں کچھ, لیکن میں آپ کو اپنے متعلق بھی بتا دوں کہ میں جب پڑھ کے آیا تھا تو ندوے میں بھی میرے کمرے میں دو اہل حدیث بھائی تھے اور ہماری کبھی ان سے کوئی لڑائی نہیں تھی. اور اب تو 20 سال سے زیادہ ہو گئے مسجد میں خدمت کرتے ہوئے مجھے, اگر میں آپ سے کہوں کہ شروع کے تقریباً 10 سال یا اس سے زائد تو ایسے رہے کہ اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ لے کے میرے پاس آتا تو میرا مزاج جواب دینے کا بھی نہیں تھا. میں یہ بولتا تھا کہ بھئی یہ چیزیں جھگڑنے کی ہے ہی نہیں, لاؤ ہی نہیں میرے پاس, بات ہی مت کرو اسے. لیکن پھر بعد میں کچھ آہستہ آہستہ ایسا مزاج آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بولنے پر مجبور ہونا پڑا. اصل مسئلہ ان چیزوں میں اختلاف کا نہیں ہے, اصل مسئلہ اس مزاج کا ہے جو پیدا ہو گیا. وہ مزاج نہ دینی اعتبار سے صحیح ہے نہ امت کے مفاد میں. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والا ہے اور امت کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے. وہ بالکل صحابہ کرام کے طرز عمل سے مختلف ہے, سلف کے طرز عمل سے مختلف ہے. ان چیزوں میں اختلاف صحابہ کرام کے دور سے رہا ہے, سلف صالحین میں رہا ہے, مگر ان کا مزاج اس معاملے میں بہت اعتدال کا, دوسرے کو تسلیم کرنے کا, یہ مزاج ان کے اندر رہا ہے. تو ان چیزوں میں اختلاف رائے کو ختم نہیں کیا جا سکتا, ان میں امت کے مزاج کو صحیح اور درست کیا جائے. یہی ایک چیز ہے جو امت کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے, اور اس اختلاف سے کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف امت کے لیے باعث رحمت ہے. اس میں چند نکات مولانا نے لکھے ہیں کہ یہ اختلاف فطری ہے, نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ نقصان دہ ہے, بلکہ یہ اختلاف رحمت ہے. اس سے معاملے کے سارے پہلو سامنے آتے ہیں, اسی مقصد سے مشورے کا حکم ہے. یہ اختلاف ان مسائل میں ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہوتے, مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. یا بظاہر دو آیتوں یا روایتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کے عمل پر غور کرنے کے باوجود ایسے مسائل میں مجتہدوں کی الگ الگ رائے بنتی ہے، اللہ کے نزدیک جو مجتہد درست ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے اور جو درست نہیں اس مجتہد کو ایک ثواب کوشش کرنے کا ملتا ہے۔ اس قسم کے اختلاف میں باہم جھگڑا جائز نہیں، جس کو خطا پر سمجھتا ہو اس کو نرمی سے متنبہ کر دے، وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ جس مسئلے میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو اس میں کوئی ایک رخ منکر نہیں، اس کی بنیاد قرآن و سنت کے مسلمہ اصولوں پر ہے، اس لیے تمام پہلو معروف ہیں، اس میں امر بالمعروف کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ نکیر خود منکر ہے۔ یہ بھی اہم پہلو ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیں۔ جس چیز کا گناہ ہونا متفقہ ہے اس میں تو نکیر کی جائے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لاٹری لے رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے، گناہ ہے، منکر ہے بالکل قطعی۔ اس قسم کے جو فقہی اختلافات ہیں اس میں اختلاف تو ہوتا ہے برابر، اور ایک آدمی ایک پہلو کو صحیح سمجھتا ہے دوسرے کو خطا سمجھتا ہے، اور جس کو خطا پر سمجھ رہا ہے اس کو محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھا دے اور اپنی دلیل سے باخبر کر دے، یہ تو جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا معاملہ کسی کھلے گناہ پر کیا جاتا ہے، اس پر بھی ویسے ہی روکتا ہے جیسے گناہ پہ روکا جاتا ہے، تو ایسا روکنا خود منکر ہے، ایسا روکنا خود منکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں نہیں آتی یہ چیز۔ کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ نہی عن المنکر ضروری ہے لہٰذا میں اس پر سختی سے روکوں، اس پر آپ سختی سے نہیں روک سکتے، اس وجہ سے کہ دوسرے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بیس ہے، کچھ نہ کچھ بنیاد ہے، لہٰذا آپ ان کو ویسا نہیں روک سکتے جیسا کسی گناہگار کو آپ گناہ سے روکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا روکنے کا طرز عمل اختیار کریں گے تو اس طرح روکنا خود ایک منکر کہلائے گا۔ شرائط اجتہاد نہ ہونے کے باوجود اجتہاد کرنا گناہ عظیم ہے، ایسی رائے اجتہاد سے پیدا ہونے والی رائے گمراہی ہے، اس پر نکیر واجب ہے۔ شرائط اجتہاد اگر نہیں ہے کسی کے اندر تو وہ خود مجتہد نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے جس آدمی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو جس عالم کے علم اور تقویٰ پر بھروسہ ہو آدمی اس کے مسئلے پر عمل کر لے، اور یہی عام آدمی کی ذمہ داری ہے، اور باقی اپنے اختلاف سے اپنے اخلاق کو آدمی خراب نہ کرے، یہ آدمی کے ذمہ ضروری ہے۔ مولانا نے بہت سی مثالیں لکھی ہیں، مواد آپ کو ملا ہوا ہے، اس میں آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر مولانا سے بھی انشاءاللہ آپ اس درس کو سنیں گے، آگے کا جو موضوع ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا اختلاف سنت و بدعت کا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے اس قسم کا، چونکہ یہ بڑا گرم موضوع ہے اور ہم لوگ دینی بات سنانے کے لیے جاتے ہی رہتے ہیں اکثر و بیشتر جگہوں پر، تو سنت و بدعت کے اس اختلاف میں عام طور پر لوگوں کو جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں عام انداز میں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی اگر 10 چیزیں اختلاف کی ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان کو بازو رکھ دو، اور باقی جو 90 چیزیں ہیں ان چیزوں میں کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں اپنی انرجی اور توانائی پہلے ان چیزوں پہ لگا لو، 10 چیزیں کچھ دیر کے لیے بازو۔ ایک حافظ تھے دارالعلوم حیدرآباد میں، پڑھے بھی تھے وہ، ہم جب پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ مسجد میں ملے مجھ سے اور پوچھنے لگے کہ بھائی قبروں پر پھول کا کیا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا دیکھو بھائی پھول تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ لیں گے، پہلے ناریل حل کر لیں گے، پھول کچھ دیر کے لیے بازو رکھ دو، ہم نہیں کرنا چاہتے کوئی جھگڑا اس میں، چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، آپ گنجائش سمجھتے ہیں ہم گنجائش نہیں سمجھتے، بازو کر دو اس میں، پھول کا مسئلہ نہیں کریں گے ہم، پہلے ناریل کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ بھائی ناریل کیا ہے، بولنے لگے وہ تو بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میں سے بہت سے حضرات کیوں شریک ہوتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کسی قبر پر ناریل پھوڑا جائے یا کسی جھنڈے پر ناریل پھوڑا جائے؟ ہمارے راستے میں ایسے واقعات ہیں کہ ایک دیہات میں تو حافظ صاحب جو ہے مدرسہ چلا رہے تھے، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ ذرا یہ اصلاحی مزاج کے ہیں، تو زبردستی لے گئے ان کو اور کہا کہ یہاں جھنڈے پہ ناریل پھوڑو، تو امت میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی آپ اس میں یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو جس عالم اور مفتی پہ بھروسہ ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل کر لو. آپ وہ کیا بتاتا ہے, وہ دس چیزیں ہیں ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بازو کر دو اور باقی جو 90 چیزیں ہیں آپ ان میں دیکھ لو کہ ہم دین کے اوپر کتنا عمل کرنے والے بن رہے ہیں. کسی قبر کا طواف بریلوی مکتب فکر کے علماء کے نزدیک بھی حرام ہے, طے شدہ ہے یہ بات, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. ابھی میں نے پڑوسی ملک کے بعض مشائخین کے کلپ بھی سنے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس میں کہا کہ آپ ہماری طرف سے پہنچا دیجئے کہ یہ جو قبروں پر چٹیاں لگائی جا رہی ہیں اور فلاں فلاں کام کیے جا رہے ہیں, ہمارا اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے, ہم ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. بالکل بہت وضاحت سے کہوں گا, تو یہ جو سنت اور بدعت کا اختلاف ہے اس کی بڑی بنیاد ہمارے معاشرے میں تو جہالت ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں مگر وہ جو اجازت دے رہے ہیں لوگ اس کے اوپر قائم نہیں ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا, اتفاق سے ایک فتاوی کی کتاب بریلوی علماء کی میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں نے اسی میں سے فتویٰ نکال کر کے دیا ہے, بھی میرے پاس کتاب ابھی وہ تو خالص بریلوی علماء کرام ہیں اور ان کا فتویٰ ہے کہ جو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جائے وہ اغنیا کے لیے ناجائز ہے, مالداروں کے لیے ناجائز ہے. ایصال ثواب غریب اور فقیر کو کھلا کے کیا جاتا ہے, مالداروں کو کھلا کے نہیں کیا جا سکتا. اب اختلاف کیا ہے, اختلاف اس میں ہے کہ بھئی تیسرے دن, ساتویں دن, دسویں دن, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنوں کی کوئی تاکید نہیں ہے, جب پڑھ کے ایصال ثواب کرنا ہو کرو, جب فقراء کو کھلانا ہو کھلاؤ, کوئی دنوں کی تاکید نہیں ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی حرج بھی نہیں ہے متعین کر لینے میں, تو ٹھیک ہے اتنا ہی ہے نا ان کا موقف, ہم لوگ حرج سمجھتے ہیں وہ لوگ حرج نہیں سمجھتے, بس اتنی بات ہے, اس سے زیادہ اختلاف نہیں. باقی آپ دوسرے مسائل پوچھئے ان سے, آپ انہی کے علماء سے پوچھئے کہ اگر چہار شنبے کو اگر عیسیٰ علیہ ثواب کا اہتمام کیے تو چار مر جاتے ہیں, منگل کو کرے تو تین مر جاتے ہیں, یہ ہے کیا کسی کے پاس, یہ ہے کیا کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے بھائی آپ کے نزدیک اس کی اجازت ہو گئی مان لیا ہم نے, لیکن کیا اس کی اجازت ہے کسی کے پاس؟ آپ کو کوئی بھی مفتی اجازت نہیں دے گا, اس کی کوئی بھی مفتی کہے گا کہ بھائی نہیں ہے. محرم میں تعزیے بنتے ہیں ہمارے پاس, بریلوی مکتب فکر کے علماء کے سخت فتاوی موجود ہیں, تن کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس ان اعمال کی, مگر امت کا ایک طبقہ ہے جو دین سے اور علم سے دور ہے اور برابر ان کاموں کے اندر مشغول ہے اور ایسے کام کر رہا ہے جو بدعات اور شرک کے دائرے میں آتے ہیں. بہت سی رسمیں ایسی ہیں جن کا دیوبندی بریلوی مکتب فکر کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مرتبہ خود مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک جگہ 40 دن پر وہی کھلانے کا اہتمام ہو رہا تھا, کھلانے کے گئے رشتہ داروں کی ہوتی ہے ایک تو دعوت, تم بہت ہنسی مذاق ٹھیٹی ٹھاٹا, تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ بھئی چہلم کی دعوت ہے اور اتنا ٹھیٹی ٹھاٹا کر رہے ہیں یہ لوگ, کوئی شادی کی دعوت میں کرے. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ بھئی میں ایسا ہمارے اطراف میں دیکھ رہا تھا میں کہ اتنی آوازیں آ رہی تھی مجھے ایسا کیوں, ارے وہ آپ کو نہیں معلوم وہ ہے کہ چہلم میں ویسا نہیں کرے تو میت کو تکلیف ہوتی, چہلم میں ویسا کرنا کرے نہ ہو تو بلّہ کہاں اس کا تعلق دین سے. سنت اور بدعت کے عنوان سے جو اختلافات ہیں ہمارے, ان اختلافات میں بیشتر اختلافات جہالت کے ہیں, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, کسی بھی مکتب فکر کے علماء اجازت نہیں دیتے ہیں ان چیزوں سب کے نزدیک. میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا, میں گیا, وہ کچھ آپس کے جائیداد وغیرہ کے مسائل تھے, تو آپس میں جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں میں ایک جھگڑا یہ بھی ہے کہ چہلم کے موقع پر بچی کو نئے کپڑے نہیں بنائے, تو میں بولا بھائی یہ ایک نئی چیز معلوم ہو رہی جو ہم لوگوں کو اب تک پڑھ کے لکھ کے نہیں معلوم ہو رہی, برسہ برس مدرسوں میں رہنے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوا مسئلہ, آج معلوم ہو رہا ہم کو, اگر کیا ہے یہ؟ تو بولے نہیں وہ تو طریقہ ہے, نہیں پہنائے تو پھر وہ گویا حق تلفی کی ہے بچی کی. تو میں نے کہا بھائی عجیب مسئلہ ہے تم لوگوں کا, اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن تو اس کے عدت کے ہیں, انتقال پر 130 دن اس کو عدت میں گزارنا ہے, اور اس عدت کے دوران بناؤ سنگھار منع ہے اس کے لیے, تو آپ نئے نئے کپڑے بنا کے لا کے پہنا رہے ہیں, شریعت کے حکم کو توڑ رہے ہیں, یہ کس کے نزدیک ہے؟ یہ کسی کے بھی نزدیک, کسی کے بھی نزدیک نہیں. ان اختلافات میں ایک پہلو جو ہمارے معاشرے میں قابل اصلاح ہے وہ ایک دوسرے کو گالی دینے والا ہے. اس سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب, جن کے رسالے وحدت امت ہی کی بنیاد پہ آج کا یہ سبق تیار ہوا ہے, وحدت امت ملے گی تو پھر کبھی آپ کے درس میں پہنچا دی بھی جائے گی, حضرت مفتی شفیع صاحب کی ایک اور کتاب ہے ان کے حالات زندگی پر, مولانا تقی عثمانی صاحب جو ان کے لڑکے ہیں اور اس وقت دنیا میں بہت ماشاءاللہ بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے علمی اعتبار سے, کہ دنیا میں جو معروف اسکالرز ہیں ان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں اور مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے مفتی شفیع صاحب کے حالات پر ایک کتاب, ایک مضمون لکھا, وہ کتابی شکل میں چھپتا ہے اب, میرے والد میرے شیخ اور ان کا مذاق و مزاج. اس کتاب سے میں نے بھی فائدہ اٹھایا الحمدللہ, اور میں نے خود اپنی بھی اصلاح کی بہت سی چیزوں میں. اس میں مفتی شفیع صاحب نے اس پہلو کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی دینے والے القاب سے پکارا جاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کہہ رہا ہے وہ بھیدکڑا ہے, عام جلسوں میں نہیں بولتا, آپ کی کلاس میں بول رہا ہوں الفاظ, وہ کہتا ہے کہ صاحب پکوڑا ہے, تو یہ تحقیر ہے. لا تنابزو بالالقاب کے حکم میں شامل ہے, لا تنابزو بالالقاب, ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. جیسے آپ نے کسی کو کہا او اندھے او لنگڑے, تو یہ تنابز بالالقاب ہے, کبیرہ گناہوں میں ہے, ویسے ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا بھی کبیرہ گناہوں میں. تو یہ جو ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ایسے نام اور لقب سے پکارا جاتا ہے جو تحقیر اور گالی دینے والے ہیں, تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے, اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز ضروری ہے. اس وجہ سے دوسرے کو ذکر کرو تو ایسے نام سے ذکر کرو جس کو وہ خود بھی پسند کرتا ہو, ایسے نام سے اس کو مت پکارو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. تو سنت و بدعت کے عنوان پر جو اختلاف ہے اس کا, اس کو قرآنی اصول, اصول دعوت کے مطابق حکمت, خیرخواہی, نرم عنوان اور آخر میں دلیل و حجت کے ساتھ کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. توہین نہ ہو, کسی عمل کو بدعت کہنے میں احتیاط کی جائے. بدعت کا علاج بلا تردید بدعت سنت کا تعارف و دعوت ہے. سنت کی اشاعت ہونا چاہیے اور لوگوں میں علم پھیلے گا تو خود بخود بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اب جیسے میں نے کہا بہت سے اختلافات ایسے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے علماء کے اختلاف سے نہیں ہے, محض لوگوں کی لا علمی ہے, ناواقفیت ہے, جن کی وجہ سے یہ اختلافات بھڑکے ہوئے ہیں. ہم علم کی اشاعت سے اور سنت کی اشاعت سے اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارا اخلاق اور ہمارا طرز عمل صحیح ہونا چاہیے, اور دین کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہم کو خود گناہ میں مبتلا کر دے. وقت ہو چکا ہے اس لیے بس اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, اور اخیر میں چوتھا اختلاف دینی جماعتوں کا تعصب ہے, اور اس کا علاج ہے آپسی تعاون, ایک دوسرے کے کام کی قدر, کام کی سہولت کے لیے بنائے گئے اصولوں پر حد سے زیادہ اصرار نہ کرنا. بس اس میں ایک اصولی بات بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں مقاصد میں سے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں وسائل اور ذرائع کے درجے میں ہوتی ہیں. بعض مقاصد تو متعین ہیں, جو وسائل اور ذرائع ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا طریقہ بھی شریعت نے مخصوص مقرر کر دیا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. جیسے نماز کے لیے بلانے کے واسطے اذان مقرر ہے شریعت کی طرف سے. اب آپ اگر اذان کے ساتھ کوئی گھنٹہ بجانے لگیں تو جائز نہیں ہے, کوئی الارم بجانے لگیں تو جائز نہیں ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ اخیر عمر میں جب نابینا ہو گئے تھے, ایک مسجد میں گئے اور اس شخص نے, مسجد والے نے اذان کہی, اور اذان کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد آوازیں دینے لگا لوگوں کو بلانے کے لیے. سادہ زمانہ ہوتا تھا پہلے, تو اطراف میں بستیاں, خیمے, چھوٹے چھوٹے گھر, تو پھر وہ بلانے لگا لوگوں کو مسجد سے, تو حضرت ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اذان کے بعد پھر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ مجھے اس مسجد سے لے چلو, یہ بدعتی کی مسجد ہے, میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہ فرمایا. تو کیونکہ اذان ایک مقرر چیز ہے, اس کے علاوہ آپ کو پھر اور طریقے اختیار نہیں کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر شریعت نے مقاصد تو متعین کر دیے لیکن ذرائع کی کوئی خاص شکل شریعت نے مقرر نہیں کی. جیسے علم حاصل کرنا مقصد ہے مگر حصول علم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے. دعوت دین مقصود ہے مگر دعوت کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے. جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں مختلف, ان سب کے مقاصد تو شرعی ہیں بالکل, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سب کے مقاصد صحیح ہیں. جو وسائل ہیں ذرائع ہیں ان میں کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں. تو جہاں وسائل اور ذرائع الگ الگ اختیار کیے جائیں لیکن ان سب وسائل اور ذرائع کی شریعت میں گنجائش ہو تو پھر ان وسائل اور ذرائع کی وجہ سے ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا جا سکتا. مقاصد جب صحیح ہیں اور وسائل وہ ہیں جو شریعت کی نظر میں جائز ہیں, شریعت کی نظر میں منع نہیں ہیں, تو پھر جن چیزوں میں شریعت نے وسائل اور ذرائع میں گنجائش دی ہے کہ آپ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, تو وہاں ان سب طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور جتنی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان سب کی حیثیت اسی طرح کی ہے. حضرت محی السنہ مولانا شاہ برانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بھی دیتے تھے کہ دیکھو بھائی, اگر مسجد میں آنے کے چار دروازے ہیں تو مسجد میں آنا مقصد ہے, کوئی دروازہ بھی مقصد نہیں ہے. آپ چاہے اس دروازے سے داخل ہوں چاہے اس دروازے سے داخل ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب اسی دروازے سے آنا ضروری ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس شریعت نے لازم نہیں کی ہے مگر آپ اپنی طرف سے اس کو لازم کر رہے ہیں. اور جہاں پر مسجد میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی ایک دروازے سے داخل ہونا لازم ہوگا. مسجد میں آنا ضروری ہے تو پھر اس دروازے میں داخل ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے دین حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے سامنے ایک ہی راستہ ہو اور اس کے لیے ممکن العمل اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ہم اسی راستے کو واجب کہیں گے. اس وجہ سے واجب کہیں گے کہ اس کے لیے اس کے سوا دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے سامنے دو راستے ہوں تو پھر ہم اس کو اجازت دیں گے کہ ان دونوں میں سے جس راستے کو چاہے وہ اختیار کرے. تو اس لیے جتنی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کے مقاصد طے شدہ ہیں اور وہ صحیح اور درست ہیں اور وسائل اور ذرائع مختلف ہیں. اس وجہ سے صرف وسائل کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت یا ایک دوسرے سے تعصب کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہوگا. بس یہ باتیں جو مجھ سے ہو سکا میں نے عرض کر دی ہیں اور آپ کے مواد کا تو بہت کم حصہ میں نے سنایا ہے, انشاءاللہ آئندہ آپ مولانا سے سن لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور عمل صالح نصیب فرمائے. اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.